الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يحلف الظالمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس آیہ کریمہ سے پیشتر جو گزارشات پیش کر رہا تھا اس میں وہ پہلو جو بحثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے ذمے آتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہچان وہ تعلق وہ محبت وہ عشق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی صورت میں کردار سے شہادت دے رہی ہو اس راہ کو اس اللہ کی طرف اٹھنے والے قدموں کو وہ خالص نیت نصیب ہو جو قرب الہی کا سبب ہو اس موضوع پر بیان ہو رہا تھا تو انہی آیات کریمہ کا تسلسل آگے آتا ہے اور یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ عرض کرتا ہوں اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر بہتان یعنی جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھوٹا بتلایا بلا شبہ ایسے ظالموں کو چھٹکارا نہ ملے گا معزز سامعین کرام جس طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور اوصاف جانتے ہوئے آپ کی شان کا انکار کر رہے ہیں آپ کی بعثت عالی کا انکار کر رہے ہیں تو یہ وقتی طور پر انکار کا حصہ تو ان کے پاس ہے لیکن یہ انکار ان کو اتنی گہرائی میں ڈبو دے گا اور وہ گہرائی انتہائی شدت کی ہوگی چونکہ تجاوز اسلام سے جو ہے جب اس طرف کی بات آتی ہے تو پھر بات سزا کی آتی ہے پھر بات دوزخ کی آتی ہے اور دائرہ حق سے باہر جتنے قدم ہیں وہ ایسی سختی اور شدت وہ پائیں گے کہ جو ہمیشہ کی ہوگی وہاں وقتی سزا کی بات نہیں ہے تو جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تک نہیں لاتا وہ کمزور ہے اور جتنی جس درجے کی دوری ہوگی اتنا اس درجے کا نقصان قرآن کریم فرما رہا ہے کہ خود کو نقصان میں ڈال رکھا ہے اسی طرح جب اس سے اگلا حصہ آتا ہے چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا اس مخلوق کو خالق سے آشنا کرنے کا سبب ہے اس مخلوق کو مقصد تخلیق سے شناسائی عطا کرنے کا سبب ہے اور یہ اسباب سارے جو ہیں یہ من جانب اللہ ہیں اللہ کریم کی عطا کردہ اور جب اس نے وہ ابتدا رکھی کہ وہ نقصان اٹھایا جہاں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کیا تو پھر اس سے اگلا حصہ جو فرمایا کلام ذاتی نے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا بہتان یعنی جھوٹ ہے نہیں لیکن وہ حصہ جو ہے حقیقت نہیں ہے لیکن اسے بولا جا رہا ہے ایسا جھوٹ ہے جس کے کوئی پیر نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں اب اللہ کریم کی ذات پر جب بات آتی ہے تو آپ تمام جو مذاہب ہیں ان کو اگر دیکھیں اور غور کریں کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی ذات کو مان رہے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں اس لیے کہ انسان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں چونکہ واحد ذات جو آخری ہے جس نے سب کو تخلیق کیا ہو اور اسے کسی نے تخلیق نہ کیا ہو یہ مجبوری ہے انسان کی ماننا وگرنہ یہ تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے کہیں تخلیق کی بات کریں گے تو اسے کس نے تخلیق کیا، جس نے تخلیق پہلی کی اس پہلی تخلیق کرنے والے خالق کو کس نے تخلیق کیا، تو یہ ایک ایسا تسلسل چل پڑتا ہے جس کا کوئی جواب اور کسی جگہ رکتا نہیں ہے یہ تسلسل. اس لیے کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی پہلو سے ایک ذات کو سارے مانتے ہیں. لیکن جو ابتدا ہے حق کی وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور کوئی ہے نہیں سوائے اللہ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا جائے اور پھر کوئی چیز جو ہے وہ بھی ساتھ رہے. پہلے رد فرمایا کہ کچھ نہیں ہے، کوئی شک اور کوئی شبہ تک کی گنجائش جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑی دین اسلام میں. اس کے بعد الا اللہ، سوائے اللہ کی. اب جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پہچاننے کی آئے گی، جب یہ ظلم کوئی ڈھائے گا، تب کی بات، تب کے مطابق نتائج حاصل کر گئی. آج اگر کوئی اس پہچان میں کمی بیشی کرے گا تو آج جو کچھ کو کر رہا ہے اس کے نتائج پا لے گا، یہاں بھی حاصل کر لے گا، اور عبدل آباد جہاں ہمیشہ رہنا ہے یہ نتائج وہاں تک سارے اسی نہج پر جائیں گے جس کی ابتدا یہاں سے ہوگی. تو جب اس پہلو پر کوئی چل نکلتا ہے تو پھر وہ گہرائی میں اور دھنستا چلا جاتا ہے، وہ اور نقصان جو ہے وہ اٹھاتا چلا جاتا ہے. اور فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا. اب وہ لوگ بھی موجود تھے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے، جن کے پاس سابقہ جو احکامات ہیں دین کے ان کے حصے موجود تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ، آپ کی نشانیاں، آپ کے خدام اور صحابہ کی نشانیاں جو ہیں وہ تک کی موجود تھیں. ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ اوصاف جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کریم میں، یہ اوصاف تورات و انجیل میں بھی ان کے بیان فرمائے گئے تھے. تو یعنی صحابہ کرام جو خدام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان تک کے اوصاف موجود. تو یہود نصارہ جو ہیں وہ اس چیز کو چھپاتے تھے، بلکہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ آپس میں بات کرتے تھے کہ یہ جو تم جانتے ہو نشانیاں، اسے کیوں ان کو بتاتے ہو؟ جب ان کو بتاؤ گے تو یہ تو قیامت کے دن سچے ہو جائیں گے. تو اس پر بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ باتیں یہاں تک کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی ذات علیم ہے. جو تم چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، ہر حال سے واقف ہے. تو جب اللہ کریم پر بہتان کی بات آتی ہے تو بعثت جو ہے انبیاء اور رسول کی، یہ اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے. جب انکار بعثت کا آئے گا تو انکار اللہ کریم کے حکم کا آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز، کوئی بات، کوئی حصہ اپنی طرف سے بیان نہیں فرمایا. ما ینتقو ہوا ان ھو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو عند اللہ نہیں ہے. آپ کی بات کا انکار اللہ کی بات کا انکار ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اطلاس باندھا تو وہ خود کو نقصان میں ڈال رکھا. اور اس سے آگے جب بڑی بات، تو اب دیکھیں اللہ کریم جو ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ پر بہتان، اللہ کذبن، اللہ کریم پر جو ہے وہ جھوٹ باندھا. اب اس کی تفسیر میں جب وہاں دیکھیں گے، اس موقع پر دیکھیں گے، تو وہ یہ نصیب ہوگی کہ پہلا کلام بھی جو تورات و انجیل کی صورت میں موجود تھا، اس میں جو انحراف کیا گیا، جو تجاوز اور کمی کی گئی، جو زیادتی کی گئی، وہ سارا کیا تھا کہ نام وہ اللہ کے لگایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کریم کی عطا کردہ جو ہے کلام ہے. اس میں اضافہ کیا گیا اپنی طرف سے، اپنی پسند و ناپسند کو ڈھالا گیا. اور یہاں تک کی روایت ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ کلام تو ملتا نہیں ہے، آگے حواریوں کے حوالے سے کلام مل رہے ہیں. سارے کا سارا جو حصہ ان کے پاس ہے حواریوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے. اب اس کو جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں مزید جو تشریحات ہیں وہ پھر جس کا جس طرف دل ہے وہ اس کو لے کر جا رہا ہے. تو بنیادی طور پر جب وہاں سے تجاوز کیا گیا تو بھی اللہ کریم پر جھوٹ باندھا گیا. جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ اور ہے، اور اس میں جو اپنی پسند کو داخل کیا گیا یہ اور ہے. نام اللہ کا لیا جا رہا ہے تو یہ بہتان اللہ پر باندھا جا رہا ہے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا موقع ہے تو جتنا تجاوز انہوں نے کیا، اس حوالے سے وہ اللہ کریم پر بہتان کی مانند ہے اور اس کی آیات کو جھوٹا بتایا. یعنی ایسا تو اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا تھا جس چیز کو انہوں نے اپنی پسند میں ڈھال دیا. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اسے حفاظت الہیہ حاصل ہے. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے مقابل جو کوئی چیز یا تحریر لانا چاہتا ہے وہ صرف خود نہیں جتنے اپنے مددگار ہیں انہیں بھی بلا لے. پھر فرمایا ایسا کر نہیں سکے گا. ایسا حفاظت کا انتظام اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو چاہے اس کے خلاف نہیں کچھ کر سکے گا. یہ 14-15 صدیوں ہو گئی ہیں, آپ غور کریں تو کتنی کوششیں ہوئی ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف کی جائے, قرآن کریم میں کمی بیشی کے حوالے سے بات کی جائے, قرآن کریم کے نزول پر ایسی بحث چھیڑ دی جائے کہ یہ بات جو ہے اس کے ثبوت سے پہلے ہی اس کلام پر اعتراضات اٹھنا شروع ہو جائیں, اس کے مکمل اور جامع ہونے پر اعتراضات اٹھا دیے جائیں, اور اسے کفر کے حصوں میں بھی کیا گیا اور اسلام کا نمونہ رکھتے ہوئے اور اسلام کے نام رکھتے ہوئے بھی اس سازش کو پوری کوشش کی گئی. اس میں تحریر جو ہے پرنٹنگ میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی زیر زبر کا فرق نہیں لا سکتا. اپنی جنبش میں جس کا جو دل ہے کرتا رہے, اسے حفاظت الہیہ حاصل ہے. اور یہ حفاظت الہیہ چونکہ اللہ کا کلام ہے, کسی ایک بات کی سمجھ آ جائے تو انسان کو مستقل اسلام پر پابندی کا سبب بن جاتی ہے. اسی بات کو لے لیں, ان صدیوں میں یہ آیا کریمہ موجود ہے کہ کسی کی جرت ہے کہ اس میں تبدیلی کر سکے, آئے خود بھی کوشش کرے اور اپنے جو ہیں ساتھیوں نے بھی بلا لے, ایسا نہیں کر سکے گا. یہ آیا کریمہ موجود ہے اور صدیاں بیت گئی ہیں, یہ تو صدیاں بیتی ہیں, قیامت تک کا وقت سارے کا سارا گزر جائے تو یہی حق ہے, اس کے خلاف کوئی نہیں آ سکے گا. ایک ایک بات اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے, اور اس دلیل کو بھی دیکھیں کہ پوری کوشش کے باوجود کوئی تحریف نقطے کی کمی بیشی کی نہیں کر سکا. تو تب جو بات تھی یہ حفاظت نہیں تھی, لوگوں نے تحریف کی, اس میں اضافہ کیا, اور جب اضافہ کیا یا کمی کی تو نام اللہ کے موسوم کیا. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے یہ فرمایا ہے, اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ کی ذات پر جو ہے وہ بہتان دے رہے ہیں. پھر اللہ کریم کو جو مانا جا رہا ہے اس میں اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر کوئی اللہ کی ذات, ایک خطاط جو ہے وہ ہر کوئی مانتا ہے, مجبور ہے ماننے کو. اسلام اس ماننے کو نہیں مانتا, اسلام اس ماننے کو مانتا ہے جس کا درس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کیسے محمد الرسول اللہ, اس کے علاوہ نہیں جانتا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے جو اللہ کریم کا حکم ہے, اور اس پر جب عمل کیا جائے گا تو پھر سچائی کی بات آئے گی. اور اسی حصے کو جو فرمایا جا رہا ہے, اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا, اس پر جب بات آئے گی آج کے وقت میں, جیسے میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کر رہا ہوں, اب یہاں اسلوب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ٹھیک, چونکہ وہی مطلب قرآن کریم ہے اور وہی غیر مطلب وہ حصے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ارشاد فرمایا. حدیث مبارکہ ہیں, پھر سنت خیر الانام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ہر پہلو قرآن کریم کی تفسیر ہے, حدود کا تعین ہے, زیادہ سے زیادہ کیا حصہ ہے, کم سے کم کیا بات ہے. تو حدود و قیود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے طے ہو, اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ باقی نہیں. اب جب آج کوئی کسی آیا کریمہ کی کسی تفسیر یا کسی بحث میں جائے گا, اسے حدود وہ دیکھنی ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب انہیں دیکھنے کے لیے عملی نمونہ کیا دیکھنا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اور وہ اجماع جو اس حق کو آج ہم تک پہنچا رہا ہے. آج کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اس آیہ کریمہ کی جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ ایسی نہیں ہے جو اس فقہ میں بیان کی جا رہی ہے, یہ ایسی ہے, تو وہ کاذب ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس حصے میں کسی کی استطاعت علمی ہو نہیں سکتی, پہنچ نہیں سکتا, جس ذات پر اللہ نے کلام مبارک اپنا مبعوث فرمایا, جس ذات کو امام الانبیاء مبعوث فرمایا, جس ذات کو رحمت للعالمین ارشاد فرمایا, یہاں وہ بات مانی جائے گی جو اس در سے ہمیں نصیب ہو. تو جب وہاں کی بات آج کوئی مولانا, آج کوئی پیر صاحب, آج کوئی مقرر کسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کی شرح میں, تو اس میں کوئی ذات بات اپنی ڈالے گا تو اس حکم میں آ جائے گا, چونکہ وہ بات اللہ نے نہیں ارشاد فرمائی, جو کچھ اللہ کی پسند ہے وہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا. اب جو کچھ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اس میں ایک نقطے کا اضافہ یا ایک نقطے کی کمی کہیں کوئی کرے گا تو اس آیہ کریمہ کی زد میں آئے گا, اس کا فیصلہ یہ ہوگا, ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اللہ پر جھوٹ بولتا ہے, بہتان باندھتا ہے, رب کائنات پر تو بہتان باندھتا ہے, تو یہ اس زمرے میں جائے گا, اور جب اس زمرے میں جائے گا, او کذب بآیاتہ ہی, اور تسلی کر دی اور وضاحت فرما دی اور اس کی آیات کو آیت کو جھوٹا بتاتا ہے. اب جو آیہ کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شہادت دے رہی, انہیں چھپاتا ہے, جہتی کر تعریف کر کے اس میں کوئی نکات اپنی طرف سے ڈالتا ہے, زیادتی کر رہا ہے. حقیقت جو اللہ کریم کا ارشاد ہے اس کے مطابق ہوگی, جہاں جہاں وہ کمی کر رہا ہے, جہاں جہاں وہ زیادتی کر رہا ہے فرمایا, اور اس کی آیات کو جھوٹا بتایا, تو یہی بات آ جائے گی. فقہی مسئلے آتے ہیں, انتہائی نازک موضوع ہے. آج زبردستی کسی سے اسلام پر عمل نہیں کرایا جا رہا. علماء فرشتوں کا معاملات دنیا میں جو ذمہ داری ہیں اس پر جب بحث کرتے ہیں, اس بحث کرتے کرتے قرآن کریم کی جو ایک آیہ کریمہ ہے جس میں فرشتوں کی ذمہ داری انسانوں کے حوالے سے ہیں, اس کی تفسیر اور اس پر بحث کرتے یہاں تک آ جاتے ہیں کہ وجود انسانی کی ہر حرکت جو ہے اس حرکت پر ایک فرشتہ مقرر ہے. ہر جوڑ, ہر پٹھے کی جو حرکت ہے, ہر نظام جو وجود کا ہے, اس کی ایک ایک حرکت پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس درجے کا انتظام جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کی ایک ایک حرکت جو ہے اس کے حکم کے مرہونے میں نہ تھا. اب جس اصول کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ صفت رحمانیت کے تابع آتا ہے, اور صفت رحمانیت کا ظہور جو ہے وہ عام ہے خلق کے لیے, لیکن اس پر جب علماء بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ اس خلق کی حیات تک کا ہے, اس کے بعد جو کرم اور احسان اللہ کا ہے جو صفت رحمیت کے تحت کلی طور پر آئے گا اس سے مستفیض سوائے ایمان کے اور کوئی ہو نہیں سکے گا. آج اگر یہ فرصت سب کو نہ دی جاتی, شان ربوبیت ہر ایک کو رزق عطا نہ فرما رہی ہوتی, تو پھر دنیا امتحان تو نہ تھا. اگر کوئی کلمہ حق نہیں پڑھتا تو اس کی روزی بند ہو جاتی, تو پھر یہ امتحان نہ ہوتا. اگر کوئی جائز امور اختیار نہیں کرتا اور تجاوز کی اور زیادتی کی طرف جاتا تو اسے پیاس لگتی لیکن پانی نہ دیا جاتا. اسی زمین پر, جس زمین پر وہ اپنا ایک ایک قدم رکھ کے چلتا ہے, یہی اس کو دھنسا دیتی تو وہ رک جاتا, وہ تجاوز پر نہیں جا سکتا. تو اگر تجاوز نہ ہوتا اور اختیاری فیصلہ نہ ہوتا تو پھر امتحان تو نہ ہوتا. یہاں ایک ٹھوکر اور لگتی ہے, وہ یہ ٹھوکر لگتی ہے کہ پہلے تو اس بات کو سمجھنے سے ہم قاصر ہوتے ہیں, لیکن جب اپنے اختیار کی طرف آتے ہیں تو پھر اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ایک ٹھوکر اور کھا جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام حیات یا یہ جو کارگاہ حیات کا تسلسل ہے یہ شاید میری قدرت میں ہے. قدرت قادر مطلق کی ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. میرے اور آپ کے پاس جو فیصلہ ہے یا یہ جو امتحان گاہ ہے اس میں یہ ہے کہ چاہتا کیا ہے، تیری نیت کیا ہے، سب کچھ ہے تیرے پاس، وجودی طور پر جو اختیار کرنے کے ذرائع وہ اللہ نے دے دی. اب تجھے وہ اصول، وہ ضوابط جو صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے ہیں، وہ کلام ذاتی تمہیں عطا فرما رہا ہے، ایک ایک حصے کا اختیار اختیاری طور پر اور مثالی طور پر عملی زندگی تک کا جو مظاہرہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، اپنے روبرو ایک ایک کی تصحیح فرمائی، غلط غلط صحیح صحیح، ایک ایک حصہ جو ہے وہ واضح فرماتے چلے گئے. اب جب آج بات میں اس موضوع کو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی جو بیان قرآن کریم کی آیات کا اپنی ذاتی مرضی سے کرتا چلا جائے گا تو آج اس کے پاس اختیار ہے، لیکن حق وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان آیات کی حکم کے تحت آتا چلا جائے گا. تو بڑا نازک موضوع ہے، جب ہمارے پاس فقہی مسائل آتے ہیں تو اس مسئلے کی حقیقت پر جواب دینا چاہیے. مسئلہ لے کر آنے والے کو جو رائے دے گا کہ اس کو اس الفاظ سے بولو تو تمہارے مطلب کا جو ہے وہ تمہیں فقہی مسئلہ بتا دوں گا، ایسا کرو گے تو اس آیت کے تحت آؤ. آج اختیار ہے کیا فیصلہ کرنے کا، کس راہ کا مسافر بننا چاہتے ہیں، لیکن ان فیصلوں پر جو اطلاق ہوگا نہ انصاف کا، وہ پھر جب یہاں سے رخصتی ہوگی نہ وقت نزع، اس کی ابتدا شروع ہو جائے گی، اور اس ابتدا کا حال برزخ میں وہی ہوگا جس نیت پر یہاں زندگی بسر کی ہوگی. پھر قیام قیامت ہے، حساب کتاب ہے، پھر عبدالآباد حیات ہے. گناہگار ہونا اور بات ہے، اللہ معاف فرما، گناہ کو گناہ سمجھنا اور بات، گناہگاری یا گناہ کو جسٹیفائی کرنا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے، یہ بڑے تجاوز میں چلا جاتا، یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے احکام کے مقابل آ جائے کہ اس اللہ نے کسی کو ناجائز قرار دیا اور تم اس کو جائز کہہ رہے ہو، اس کا مطلب تم مقابل دین لا رہے ہو. تو بات گناہگاری سے بہت دور چلی جاتی ہے، گناہ اور بات ہے، پھر گناہ کو درست قرار دیا جانا یہ اور بات ہے. حرام کو حرام کر کے کھانا، اب حرام کھانا ہے تو اس میں ارشاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس گوشت کو جنت میں نہیں جانا جس کی آمیزش جو ہے وہ حرام سے ہے، دوزخ میں جلے گا. ایمان سے گیا، خطا میں گیا، جلے گا، بخشش کا سبب ہو جائے. لیکن جو وہ تجاوز جو ایمانی صورت سے تجاوز کر کے چلا گیا تو ہمیشہ 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 آگ کی نظر. تو جب یہاں دیکھنے کی جو غور کرنے کی یا جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حرام کسی نے کھایا اس کو حرام جان کر کھایا، یا کھانے کے بعد بھی سمجھا کہ میں نے زیادتی کی ہے، حرام کی ہے، تو وہ معافی تلافی کی صورت میں تو جا سکتا، لیکن جس نے حرام کھایا اور حرام کو حلال کہتا ہے وہ تجاوز میں چلا گیا. ایک دفعہ یہ لڑکے جو ہیں، ینگسٹر جو ہیں، یہ مذاق کیا کرتے تھے، تو وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں، آج تو وہ صورت نہیں ہے، تو یہ مختلف لڑکے جو ہیں وہ جمع ہو کر مرغیاں اٹھا لیتے تھے گرد و پیش، تو اسے وہ پکا کر کھا لیا، تو یہ شغل بھی کرتے تھے، تو یہ زیادتی بھی بڑی ہوتی. اب اسی طرح کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تو میں نے ان سے عرض کی کہ یہ جو چوری کی مرغی پر تم نے حلال کی چھری چلائی اور اس پر تم تکبیر پڑھ رہے ہو، اس کی صورت کا جانتے ہو یہ کس صورت میں آئے گی؟ چھری سے ذبح جو کرنا ہے اس کا خون نکل جائے وہ اور بات ہے، اب اس پر جب تکبیر پڑھی جائے گی شرن وہ حرام ہے اور تم اسے حلال کرنے کی تکبیر پڑھ رہے ہو، یہ اللہ کے حکم کے مقابل آ کر کھڑے ہو جاؤ. اب یہی صورت اگر بچوں کے شغل میں اور وہاں تک کی نزاکت میں سامنے آتی ہے تو یہ جو معمولات زندگی میں آج ہم کچھ کر رہے ہیں، پیسہ سود پر رکھتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ جی یہ جو سود ہے اس سے ہم غریبوں کی مدد کریں گے، کتا خود نہیں کھاتے، حرام ترین غلیظ ترین جو گوشت ہے وہ خود نہیں کھاتے، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو کھلاتے ہو پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہو، تو کیا اس کا جواب نہیں دو گے؟ پھر جو سود کے تسلسل کا حصہ ہو اس سے اپنے آپ کو کیسے باہر نکالو؟ اللہ معاف کرے، ایسی ایسی صورت ہے کہ بینک سے، چونکہ ہمارا نظام بھی عجب ہے، جو حکمران کے ذہن میں آ جائے جیسے جس کو وہ ٹھیک کہہ دے، گرد و پیش ایک حواریوں کا ٹولہ ہوتا ہے، جیسے وہ کہہ دے وہ کہتے ہیں ایسے ہی حضور ٹھیک ہے، آپ نے جو سمجھا آپ نے ٹھیک سمجھا، تو ہمارے بینکنگ سسٹم میں آتا ہے کہ جی زکوٰۃ کاٹ لی جائے۔ اچھا زکوٰۃ تو کاٹی جا رہی ہے، اب اس کا حل جو ہے وہ کیا نکالا گیا ہے؟ اتنا اگر تم سود نہیں کر رہے، سود کا کاروبار نہیں کر رہے، کیا کہتے ہیں، اس پیسے کو اتنی دیر کے لیے سود پر رکھ دو جتنا انہوں نے تمہاری زکوٰۃ تمہاری اجازت کے بغیر کاٹی۔ اب یہ سارے وہ طریقے یا وہ حصے ہیں جو غلط کو صحیح اور اس صحیح کی جسٹیفیکیشن کے لیے خود سے گھڑے اور کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات علیم ہے میاں، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں بول رہے جو چھپا رہے ہیں جو باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، وہاں جواز نہیں آئے گی، کلام کی اجازت ہوگی، ہر کوئی بولے گا۔ یہ سگلی آیا کریمہ میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق جمع ہوگی تو لوگ بولیں گے، لیکن آج موقع ہے عمل کا، اور جب وہ بول کی بات آئے گی تو پھر کلام بند ہو جائے گی، پھر شہادتیں، بھلے اپنا وجود دیتا جائے، پھر شہادتوں کی باری آتی جائے گی۔ تو فرمایا نہ صرف اس کی ذات پر بہتان باندھا، اس کی آیات کو جھوٹا بتایا۔ اب اس بتانے میں آج کا حکم میں نے عرض کیا، اللہ کریم غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ ذاتی طور پر ہم بڑے کمزور ہیں، سمجھ نہیں لگتی جب اپنی سوچوں میں اپنے خیالات میں ایک ترازو لگایا جائے نا کہ قیامت کے دن میرے جو معمولات زندگی ہیں یہ ترازو میں ہوں گی، اور کیا جواب آئے گا؟ تو شریر کام جاتا ہے، چہ جائے کہ وہ حصے جو مخلوق خدا کے ہیں، جو ان کی ایمان سے متعلق ہیں، جو ان کے صحیح اور غلط کے حوالہ جات ہیں، ان پر جا کر بندہ جو ہے آیات کو بیچ دے۔ اِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الظَّالِمُونَ، بلا شبہ ایسے ظالموں کو چھٹکارا نہ ملے گا۔ اب ظاہری طور پر نہ مسلمان ہے، دعوی ایمان ہے۔ اب اسلام جو ہے یہ ماں اقرارم باللسان کا نام نہیں ہے، جب تک تصدیقم بالقلب نہ ہو دائرہ اسلام جو ہے اس میں بندہ داخل نہیں ہوتا۔ اب جب بندہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے، اس کی آیات کو جھوٹا کہہ رہا ہے، تو وہ جس دعوے کے تحت مرضی کہتا رہے، اصول تو اس کا عمل آ جائے گا نا، جو ناپا جائے گا جو تولا جائے گا اس کا عمل آ جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، میں نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ یہ دوست کی ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی یہ جنتی ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ اور اس کے مخلوق کے ماں بہن ہے۔ میں اپنے اچھے عمل کے ساتھ کسی کے لیے اچھی دعا کر سکتا ہوں، اگر اس کے لیے اچھا عمل نہیں کر سکتا، اچھا سوچ سکتا ہوں۔ یہ جو فیصلے آج ہم کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں شخص ہے اس نے کلمہ اونچا پڑھا، اس نے کلمہ کم آواز سے پڑھا، اس نے اتنی بار رفع یدین کی، اس نے نہیں کی، یہ وہ حصے ہیں جو فیصلے آج ہم کر رہے ہیں اور اس میں اتنی تجاوز اور ذات کا دخل کرتے آ رہے ہیں کہ معزز سامعین کرام ہمارے درمیان نفاق اور نفرتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، امت کا اتفاق جو ہے ہماری پسند و ناپسند کے نظر ہو رہا ہے، تو کیا ہم سارے مکلف نہیں ہیں؟ اس حصے میں جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کا جتنا کردار ہے، جس کو جتنی اللہ کریم نے قوت دی ہے اپنا اپنا حصہ جو ہے اس کا جواب وہ ضرور روز معاشر کو پائے گا. آج کی یہ سختی جو آیات کریمہ کی تشریح میں معمولات زندگی کے فقہی احکام میں ہم جو تجاوز کر رہے ہیں اور اس تجاوز میں امت کا جو اجماع ہے اسے توڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہے آرمت, اسے سوچیں کیا اس آیہ کریمہ کا اطلاق وہاں کریں تو اس مزاج پر کیا کرے گی. تو جب باریکی کو دیکھیں گے تو بڑی باریک حصوں تک بات چلی جاتی ہے اور ہم اپنی خواہشات کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں. کوئی بھی عمل جب دین سے تجاوز کی طرف آتا ہے کس لیے آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, اور ہم میں سے جب ذات پر آتے ہیں تو پھر کیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں. کبر تو وہاں صفت ہے, کبریات اس کی ذات ہے. جب ہم اپنی بات کریں گے تو ہمارے پاس تو وہ پہلو ہونا چاہیے جس طرح اس نے ہمیں پیدا فرمایا, مخلوق کو مخلوق رہنا چاہیے, اپنی حد میں رہنا چاہیے. جب حیثیت کی بات آئے گی تو ہماری تو کوئی حیثیت ہے نہیں, حیثیت تو اللہ کی ہے. جس کو دنیا میں بھی اللہ کریم نے کوئی مقام دیا ہے, کوئی جگہ دی ہے, وقت جتنا زندگی کا دیا ہوا ہے, یہ دیا ہوا اس کا ہے, اس کا کمال نہیں. قائم بے ذات صرف اللہ کی ذات, باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے. ذاتی حیثیت میں کسی کی کوئی اتنی جرت نہیں ہے کہ لمحہ بھر کو اپنا قیام رکھ سکے. تو جب ہم اپنی انا کو نہیں نکالیں گے اور اپنی پسند و ناپسند پر لوگوں کے ایمانوں کا فیصلہ کریں گے, لوگوں کی آخرت جنت اور دوزخ کے فیصلے آج ہم سنائیں گے, تو پھر معاشرے کی صورت یہی ہوگی جس میں آج ہم بھگت رہے ہیں. یہی تفریق ہوگی, یہی نفرتیں ہوں گی. اور سوچتا ہوں فصلیں تیار ہیں, بارش ہے تھم نہیں رہی, بازار کو چیز لینے جو میسر نہیں ہے, ہے تو قوت خرید سے باہر چلی جا رہی ہے. جس کی آواز سن لو, اقتدار سے کسی کی سن لو, رایا سے کسی کی اعتراض کی سن لو, حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کا نام لے ہوئے ہر کوئی اپنی طرف سچا ہے, ہر کوئی کہتا جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ امت کے درمیان تضاد ہم عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر کر رہے ہیں, اور اس ملک میں خرابی اور فسادات بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نام ریاست مدینہ کا لیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ان مبارک ناموں کو تو نہ لو, ان مبارک ناموں کا استعمال کرتے ہوئے اعمال یہ کر رہے ہو جس سے جو تکوینی امر ہیں ان کے تحت بھی ہم پر مصیبتیں ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, تیار کھڑی فصل جو ہے اس پر کہتے ہیں زمیندار, کہتے ہیں ہمارا مقالہ یہاں کا, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو سونے کی بھی جو بارش ہے وہ بھی وارہ نہیں کرتی. تو بارشیں جو ہیں اس وقت ہوئی چلی جا رہی. تو ہمارا کردار اس حد تک تجاوز میں آ گیا ہے, اس حد تک قرآنی آیات سے باہر آ گیا ہے کہ یہ جو فطری حصے ہیں گرد و پیش کے, یہ جو تکوینی امور کے تحت حیات کا تسلسل ہے, یہ جو عالم میں خلق ہے, اس سارے میں بھی ہمارا کردار جو ہے وہ خرابی کا سبب بنتا چلا جا رہا. تو جب یہ حصے ہوں گے تو فرمایا بلا شبہ ایسے ظالموں کو چھٹکارا نہ ملے گا. اور میں کسی کو کچھ کہوں یا نہ کہوں, کوئی مجھے کہے نہ کہے, میرا اللہ تو دیکھ رہا, اس کا حکم موجود ہے. تحریریں ہر ایک کی کندھوں پر ہو رہی ہیں, ہر ایک کا وجود خود شہادت دے گا اس کے حضور جا کر ہم کیا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. آئیں معزز خواتین و حضرات, اپنے حصے کا جو کردار ہے اس کی خرابی تو نکال لیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا کمال ہے کہ ہم اس دنیا کو چلا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں دنیا رک گئی ہوتی. آج ہم اگر دنیا کے معمولات چلا رہے ہیں تو اسی دنیا میں ہمیں اپنا نوالہ توڑنے کی جو ہے وہ سمجھ نہیں تھی, کھانے کی سمجھ نہیں تھی, پینے کا طریقہ نہیں تھا کہ کہاں سے کیسے جا کر پیاس بجھاؤں. ہمارے والدین ہمیں ٹٹول ٹٹول کر چیزیں اور ہمیں ایک ایک روٹی کا ذرہ کر کے کھلاتے رہے, یہی دنیا تھی تب بھی. اپنے بزرگوں کو دیکھو, پانچ پانچ دفعہ ایک بات سمجھانا اور گزارش کرنی ہوتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بابا, بات یہ نہیں ہے ایسی ہے. وہی لوگ جو لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے, انہیں انہی کے بچے جن کو وہ روٹیوں کے ذرے کر کے کھلا رہے ہوتے ہیں وہی سمجھا رہے ہوتے ہیں, ابا جی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی, بابا جی ایسا نہیں ہے ویسا ہے. اور دنیا کا تسلسل ہے, اس تسلسل کے اس درمیانی عمر میں آج میں اور آپ ہیں تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے. ہم سے پہلے ارباب مخلوق رہی. قادر مطلق جانتا ہے کہ قیام قیامت کب ہے اور ہمارے بعد کتنے لوگوں نے آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حلقہ عقیدت اور محبت لیے آپ کے پاس حاضر تھے. بات قیامت کی ہو رہی تھی تو قیامت کے حوالے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیام قیامت کا جو وقت ہے یا اس دنیا کی حیات ہے یہ کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال عرض کیا جا رہا تھا تو اثر ڈھل رہی تھی. جو روایات ملتی ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ جو پرچھائیاں ہیں وہ بڑھ چکی تھیں, یعنی سایہ جو ہے, سایہ اصل سے جب لمبا ہو جاتا ہے, اب سورج ڈھلتا ہے نا جی, تو سایہ دوسری طرف آ گیا. جب سورج اثر سے بھی نیچے ڈھلنا شروع ہو جائے تو جس شے کا سایہ ہے اس کے وجود سے بڑھ جاتا ہے. تو روایت جو اس واقعے کی بیان کرتی ہیں وقت کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ اثر بھی ڈھل چکی تھی, سائے اصل سے بڑھ چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس وقت کی, فرمایا جس طرح آج اس دن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور جتنا وقت بچتا ہے اندھیرے میں, سمجھ لو دنیا کی حیات اتنی رہ گئی ہے. اور یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس ارشاد کو دیکھ لو کتنی صدیاں گزر گئیں. اب اس وقت کے تعین سے حساب لگاؤ تو دنیا کی حیات کتنی ہوگی, لیکن میں اور آپ اس وقت کے ساتھ حیات کے تسلسل میں نہیں ہیں. قیامت صغرا ہمارے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے. اور قیامت صغرا کیا ہے؟ قیامت صغرا جب ہر ایک کی کتاب عمل کی بند ہوگی, فرصت ختم ہوگی. قیامت سور کب پھونکا جائے گا, وہ کب قائم ہوگی, وہ تو ہوگی. تو جو قیامت صغرا ہے, جو میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اس کا کیا پتا کس لمحے ختم ہو جائے. تو دنیا میں اور آپ نہیں چلا رہے, دنیا اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. دنیا اس ایمان کے تسلسل سے چل رہی ہے جو جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے, اور جب تک وہ جاری ہے اس دنیا کی حیات ہے. جب ایمان نہیں رہے گا اس دنیا میں, کوئی ایک فرد نہیں رہے گا, اس دنیا کی بقا نہیں رہے. پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو درمیانی وقت آتا ہے, کچھ 500 سال کے لگ بھگ, اس میں ایسے حصے آتے ہیں کہ جہاں کلی طور پر کوئی بات بیان جو حق کی کرنے والے وہ لوگ نہیں تھے. عمومی احکام جو تھے وہ لوگوں کے پاس یہ تھے کہ کوئی ذات مان لی جائے اور اس کا شرک نہ ہو, کہ جو کچھ عطا فرما رہا ہے وہ ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, تو یہ ایمان, اسے عہد فطرت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عہد فطرت تک کی بات اور ہے. جب یہاں سے نور ایمان اٹھ جائے گا تو پھر یہاں عہد فطرت کی طرح روانی نہیں ہوگی. تب روانی عہد فطرت کی اس لیے تھی کہ بعثت رہتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہیں, جب تک یہ دنیا میں ہیں, یہ تسلسل ایمان کا اس دنیا کی حیات ہے, اور جب اس دنیا کی حیات نہیں ہوگی اس کا بنیادی سبب بھی یہ ہوگا کہ اللہ کی یاد دنیا سے اٹھ جائے گی. اس مکلف مخلوق جسے اس نے اپنی یاد کو, اپنی عبادت کو, اپنے قرب کو پیدا فرمایا, جب یہ اس بات کو بھول جائے گی اور کلی طور پر چھوڑ دے گی, کوئی ایمان والا نہیں رہے گا, سور پھونک دیا جائے گا. پھر بچہ دینے والے جانور کوئی بچہ نہیں دیں گے, دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی. تو معزز سامعین کرام, انہو لا یخلف الظالمون, بلا شبہ ایسے ظالموں کو چھٹکارا نہیں ملے گا. کسی نام کے تحت اصول اس کے تحت آ گئے, میں اور آپ کسی کو جنتی اور دوست کی نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ رب العالمین نے فیصلہ دے دیا ہے. ہر ایک کے پاس عقل ہے, ہر ایک کے پاس فکر ہے, عقل و فکر سے, اپنی خرد سے وہ اپنا دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کریم مجھے اپنی جو کمیاں بیشیاں انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی جو خطائیں ہیں وہ معاف فرمائے, دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہوا چاہتا ہے, انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.